तो सालों के बाद ये ना सोचे कि मेरा कमाल था कि मैं वहां तक पहुंच गया, नहीं, हमारा कमाल नहीं, अल्लाह ताला का रहम है। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं दुनिया में अपना दोस्त बनाना, दुनिया के रसूल है कि जब कोई बड़ा आदमी अपना दोस्त किसी को बनाना चाहता है तो वो अपने नीचे वालों को खींचकर पहले उससे दोस्ती करता है, फिर उसके बाद उसको अपने तक बुलाता है। तो अल्लाह ताला का मामूल ही आदतुल्लाह शुरू से यही रही कि अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करना चाहते हैं उस जमाने के किसी वली की मोहब्बत उसके दिल में डाल देते हैं, फिर वो आना जाना शुरू होता है। आते जाते आते जाते कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला से जितनी शेर की मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत होगी, क्योंकि शेर की मोहब्बत इंसान कारोबार के लिए नहीं करता, सदावर कारोबार के लिए करता है, एक इंसान एक इंसान से अल्लाह के लिए मोहब्बत कर रहा है। तो वो मोहब्बत न कारोबार के लिए, न तिजारत के लिए, न पैसे के लिए, न किसी फायदे के लिए, न घर के लिए, न जबान की वजह से, न सूबे की वजह से, न रंग की वजह से, वो खालिसतन सब चीजों को पीछे रखकर सिर्फ किसी मोहब्बत कर रहा है अल्लाह के लिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने हदीस मुस्लिम में फरमाया वजबत मुहब्बत लिलमुतहाबी नकिया, मेरी मुहब्बत उन दो शख्सों पर वाजिब हो जाती है, वो दो शख्स जो मेरे ही आपस के अंदर मुहब्बत करते हैं। क्योंकि आज इस जमाने के अंदर कोई इंसान किसी से मुहब्बत करता है तो उसका कोई मतलब होता है, कोई चाहत होती है कि मुझे इससे कोई नफा हासिल हो जाए, खास दुनिया का कोई नफा हासिल हो जाए, हाँ मामूली सा काम हो चलो जो मेरा काम निकल जाए, इसलिए उससे मोहब्बत करता है। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत इतनी पाकिदा मोहब्बत है कि इंसान उसके अंदर न रंग देखता है, न नजर देखता है, न जबान देखता है, न अमीर देखता है, न गरीब देखता है। जिसको अल्लाह से मोहब्बत होने वाली होती है अल्लाह ताला उस जमाने के किसी वली की मोहब्बत उसके दिल में डाल देता है। जब इनका वक्त आया तो इनके दिलों में खुद बहुत हजरत हकीम उम्मत की तरफ दौड़ गए, वरना इल्म इनके पास मौलाना अली ने नबी रहमतुल्लाह अलैह का इल्म कम नहीं था, ऐसी अरबी हजरत बोलते थे कि अरब हैरान हो जाते थे कि हजरत ने अल्फाज कहां से इस्तेमाल कर। एक दफा दिल्ली आने के लिए जब रवाना हुए मौलाना अली ने नबी आजमगढ़ से निकले तो रास्ते में सोचा कि हजरत हकीम उम्मत का बहुत नाम सुना है, लोग कहते हैं मौलाना अशरफ अली साहब खानी जाने चलो चलकर उनकी ज्यारत तो कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज हजरत का वाज हो रहा था, दिल्ली नहीं गए, खाना बहुत उतर गए, हजरत का वाज हो रहा था बैठ गए सुनने के लिए। जब वाज खत्म हुआ तो फिर हजरत ने फरमाया कि हजरत मेरा नाम अली मियां है और मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपके बारे में जो सोचा था वो गलत सोचा था। हजरत ने फरमाया कि मौलाना आपका दर्जा तो बहुत बड़ा है, आप तो आलिम है, जहाँ आप उतरते हैं अरब के अंदर अरब के इल्म आपके कान में दिख जाते हैं। तो हजरत इल्म असल में हमें इल्म की खूबी नहीं थी, हमें इल्म की खबर नहीं थी, हमें यहाँ आकर मालूम हुआ कि इल्म हमारे पास नहीं, इन बोरिया बिस्तरों पर बैठने वालों के पास है, इन बोरा नशीनों के पास इल्म है। फिर ये शेर पढ़ा आजी पाया मजा कुरान के अंदर, जैसे कुरान आजी नाजिल हुआ, जाने जिस अंदाज से तकरीर की, जाने जिस अंदाज से तकरीर की, फितना पैदा शुभ दाखिल हुआ, आजी पाया मजा कुरान के अंदर, जैसे कुरान आजी नाजिल हुआ। हालांकि नजात के पास इल्म की कमी नहीं थी, इल्म के समझने चाहिए, लेकिन उस इल्म के अंदर दादा ने फरमाया अगर रसगुल्ला जो है फरमाया कि मुरक्कब है किसका, गोले और रस का, अगर सिर्फ गोला हो उसमें रस ना हो तो कोई इंसान खाएगा उसको, लेकिन फरमाया देखो उसी गोले के अंदर जब रस रह जाता है तो हर इंसान उसको खुशी खुशी खाता है। तो फरमाया इसी तरीके से इल्म क्या है, गोला है और अहमद और अल्लाह मालूम की शरबत उसके अंदर रस है, जब रस कर जाता है तो फिर रसगुल्ला पूरा हो गया, जब रसगुल्ला पूरा हो गया कौन खाने से इनकार करेगा। بھائی لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی تقریر کوئی نہیں سنتا، ہماری بات کو کوئی غور سے نہیں سنتا. ہم یہ سوچے ہم نے اپنے گولے کے اندر رب کس طرح ڈالا ہے، جتنے دن اللہ تعالیٰ کے پاس رہے گا، جتنی دیر ان کی سرکت کے اندر رہے گا، اتنا زیادہ رب پیدا ہوگا. حضرت گنگولی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء حاجی صاحب کے پاس کتنے جاتے تھے، حالانکہ حاجی صاحب عالم نہیں تھے، لیکن حاجی صاحب غیر عالم، لیکن ان کی صحبت میں جاتے تھے. کس لیے؟ کہ اسی گولے کے اندر رس پیدا ہو رہا ہے. بعد میں حضرت مولا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا، ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی، آپ کے پاس تو خود اتنا علم تھا. فرمایا ہم نے کتابوں میں جو مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے حاجی صاحب کے پاس جا کر وہ کھانے کے لیے ملے، حاجی صاحب کے پاس جا کر وہ کھانے کے لیے ملے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں. شیر کی صحبت کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ورنہ علم تو سب کو ہے، ہر انسان کو علم ہے. مسجد کے اندر آنے کی سنتیں شریعت کو یاد ہے، کیونکہ سنتیں بتائی جاتی ہیں لہٰذا یاد ہو جاتی ہیں. وضو کی سنتیں یاد ہے، کھانا کھانے کی سنتیں یاد ہے، کپڑا پہننے کی سنتیں یاد ہے، لیکن جس وقت سنت کا وقت آتا ہے اس وقت استحکار کی شروع ہو جاتا ہے. میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ باز حق رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ حضرت رات کو سو جاتے تھے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، حضرت پانچ منٹ آگ بند کی، پھر اس کے بعد جب آگ کھلی سنجے کیے گئے تو اگر حضرت خود بھول جاتے تھے تو وہاں دروازے پہ پوچھتے تھے کہ بیت الخلاء جانے کی سنت کیا ہے، اتنا استحضار ہوتا تھا. مفید سننا حضرت کا نام پڑا کہ حضرت خلاف سنت کوئی کام سب کرتے اور حضرت نہیں کا فرمایا. ایک دفعہ حضرت مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، جہاں مہمان ہوا کرتے تھے قریب ہی میں، وہاں ایک بہت بڑے عالم اور قاری آئے، قاری محفوظ راہ صاحب. حضرت نے ان کو بتلایا آپ مغرب کی نماز پڑھا دیجیے. اب حضرت کا حکم تھا، وہ بھی آگے بڑھ گئے، انہوں نے مغرب کی نماز میں سیاق سنت سورتیں پڑھ گئی. حضرت نے جیسے ہی نماز ختم کی اور فوراً فرمایا کہ قاری صاحب اپنی جگہ سے اٹھیے گا نہیں، اور جتنے لوگ نمازی ہیں وہ اپنی جگہ جگہ اٹھے. فرمایا یہ بتاؤ مسجد مغرب کی نماز سے مصنوع صورتیں پہنچتی ہے. اور قاری صاحب سمجھ گیا، حضرت نے وہ پکڑ لیا. فرمایا حضرت علم صاحب قید سے لے کر بدناک کر، فرمایا آپ نے اس کے علاوہ کیوں پڑھی، آپ نے اس کے علاوہ کیوں پڑھی؟ انہوں نے کہا حضرت، فرمایا دو وجہ سے ٹوک رہا ہوں، ایک تو یہ کہ آپ اس مسجد کے ہمیشہ کے لیے امام نہیں ہیں، آپ میری وجہ سے یہاں آئے اور میں نے آپ کو آگے کر دیا، لہٰذا آپ پر لازم تھا کہ مصنوع صورتیں پڑھتے، کیونکہ اب جو ان لوگ سنیں گے وہ یہی سمجھیں گے کیونکہ ایک عالم اتنا بڑا پیچھے کھڑا ہے اور امامت کرانے والا اتنا بڑا قاری ہے، لہٰذا جو صورت یہ پڑھے گا وہ مصنوع ہی ہوگی اور آپ نے خلاف مصنوع کام کیا ہے. لہٰذا حضرت نے پھر اس کے بعد اعلان کیا کہ قاری صاحب نے خلاف مصنوع صورتیں پڑھی. مصنوع صورت مغرب کے اندر کیا ہے؟ حضرت اور اکیل سے لے کر بدنام کرے. حضرت رکے نہیں، حضرت نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا سوچیں گے، فرمایا نہیں، لوگ اس کے بارے میں یہی سماعت کریں گے کہ علماء جس بات پر خاموش ہو جائے، عالم کسی بات پر نقید نہ کرے تو لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ بات ضرور جائیں گے. لیکن یہ معاملہ نبوت کے ساتھ تھا کہ نبی اگر کسی کام پر نقیر نہیں کرتا، دیکھ لیتا ہے تو وہ عمل جائے گا. اس کے بارے میں صحیح نے لکھا ہے کہ نبی کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور اس عمل کے اوپر نبی نے نقیر نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سکون رہتے ہوئے کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا بلکہ سکوت اختیار کیا؟ محدثین فرماتے ہیں جن امور پر نبی سکوت اختیار کر لے ان پر عمل کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی سے وعید ہے کہ کوئی عمل ایسا ہو جو خلاف شرع ہو اور نبی نہ بولے اس کے اوپر. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ایک منصب عطا فرماتے ہیں، منصب نبوت کے اندر ہے کہ خلاف شریعت کام دیکھ کر نبی رک چپ رہ ہی نہیں سکتا، لہذا نبی اس کام پر نکیر نہ کرے وہ کام تو جائے گا، لیکن علماء کی دلیل نہیں، کتاب سے اس کو دیکھیں. تو حضرت اتنا خلاف کرتے تھے کہ خلاف شریعت ایک ذرا کبھی کا کام ہو جائے، حضرت اسی وقت اٹھتے کہ میاں یہ کام آپ نے چلا کے شریعت کیا، یہاں تک کہ صرف نماز میں آئے ہم سوچتے ہیں نماز ہماری سنت کے مطابق ہو، روزہ ہمارا سنت کے مطابق ہو، حج ہمارا سنت کے مطابق ہو۔ ایک دفعہ حضرت کے پاس سے ہم بیٹی کا شفیق کا پہ جوتا خاتون اور کھانا کھایا ہم نے حضرت کیا کے ساتھ، اس کے بعد حضرت نے سب کو بلوا لیا کھانے کے بعد، پھر فرمایا گیا ہر چیز تو سنت کے مطابق ہے، لیکن یہ بتاؤ آج جو تم لوگوں نے کھانا کھایا ہے، میں کسی کے گھر جب مہمان جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا کھانا کھائے اور کچھ کھانا بچا کر گھر والوں کے لیے واپس دیجیے، تاکہ جب گھر میں کچھ سالن جائے تو ان کو یہ یقین ہو کہ مہمانوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ فرمایا آج تو تم لوگوں نے ایک ڈش جلدی پوری خالی کر دی اور دال کو ہاتھ نہیں لگایا، اب ایسا کیوں کیا تم لوگوں نے؟ فرمایا دیکھو یہ خلاف سنت ہے، جب کھاؤ تو دال بھی کھاؤ، مرغی بھی کھاؤ، سالن بھی کھاؤ، سب چیزیں تھوڑی تھوڑی کھاؤ، تھوڑی واپس بھی بھیج دو۔ فرمایا دیکھو سنت کے طریقے میں برکت ہے۔ پھر پوچھا اور کون کون تھے؟ سب نے بتایا حضرت سنا بلاؤ تھے۔ فرمایا وہ کبھی پھول کرو کبھی بلاؤ، لیکن بتایا گیا کہ حضرت دادا بھی تھے، دادا جا کے سو چکے ہیں، صبح انشاءاللہ آئیں گے۔ فجر کے بعد حضرت نے بلایا اور بلا کر پھر دادا سے فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کا سنت طریقہ یہ کہ ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا کھاؤ، یہ نہیں کہ سر ایک چیز اچھی لگی اس کو تو پورا پیالہ صاف کر دیا اور دال جو اچھی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا ہر چیز میں سے کھاؤ۔ حضرت نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، حضرت نے یہاں تک کھلایا کہ دیکھو کھانا سنت کے مطابق کس طریقے سے کہ ہر چیز میں سے کھاؤ، تاکہ کھلانے والے کی دلچسپی نہ ہو۔ وہ گھر والے یہ نہ سوچے کہ ہم نے دال پہ بھی اتنی محنت کی تھی، مرغی پہ بھی کی تھی، یہ تو ملا لوگ ہیں صرف دال مرغی چاہیے دال کا کھاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ احساس قوم کو فرمایا، یہ احساس قوم نے دو کہ تم مرغی کے بنا نہیں رہ سکتے، یہ کہو دال کی شراب کو پر جو ہمارا نے کھلا دے رضا دل سزا اسی جگہ ہو۔ حضرت نے اسی وقت بلا کر کے سمجھا، ہمارے قابلین کی شان یہ تھی کہ جس وقت جو غلطی دیکھ لیتے تھے اسی وقت میں ٹھیک کر دیتے، اسی وقت بلا کر سمجھاتے تھے کہ بیٹا یہ کام خلاف سنت۔ ایک دفعہ میں نے یہی نماز پڑھائی، والد صاحب نے مجھے آگے کر دیا حضرت اب حضرت رضوئی کے سامنے نماز پڑھانا، حضرت کو ساری سنتوں کا استحضار، حضرت یہاں تک کہ تلاوت کے اوپر ہم لوگ غور کرتے تھے اور تلاوت تو تلاوت حضرت یہ تک کہتے تھے کہ رکوع سے سجدے، سجدے کے اندر اترنا ہے تو سیدھا اترنا ہے یا نہیں، رکوع صحیح کیا یا نہیں کیا، حضرت اس طرح تک کہتے تھے۔ میں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر سلام جیسے ہی کہہ رہا تو حضرت نے فرمایا میاں باپ کو، میں نے کہا آپ کو غلطی ہو گئی، حضرت نے بلایا اس کا مطلب کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو فرمایا ایک ہی ساتھ میں پوری پڑھ لینا جائے، لیکن سنت طریقہ یہ کہ ہر آیت کے اوپر وقت ہے، ہر آیت کے اوپر وقت ہے۔ فرمایا نماز تمہاری یہ نہیں ہوگی کہ اب ماں کے سے واپس آ گئے۔ فرمایا اس کی مثال حضرت نے عجیب دی، فرمایا دیکھو اس طرح کھانا جاتا ہے آپ کے لیے اور آپ کو مخصوص کھانا کھانا ہے، اس نے مرغی بنائی، مرغی بنا کر آپ کے لیے لے آیا کھانا، اب آپ کے سامنے مرغی آئی، آپ کا مقصود ہے کھانا کھانا، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا وہ چٹنی بھی لے آیا، سلاد بھی لے آیا، ٹماٹر کاٹ کر خوبصورت بنا کر سجا کر کے لیا ہے، تو بخار کا خالی مرغی لاتا تو کیا آپ اتنی رفت سے کھاتے، جتنی رفت سے سلاد اور ان کے ساتھ کھا رہے ہیں؟ بولو بھائی کہ فرمایا ضروری نہیں ہے کہ سلاد ہو تو آپ سے کھانا اترے گا یا چٹنی ہو تو کھانا اترے گا۔ فرمایا اشتہا بڑھانے کے لیے اپنی چٹنی اور سلاد ساتھ رکھ دیا تو آپ کیا کرتے، وہی مرغی جو پہلے بھی کھاتے اور اب بھی کھائی، لیکن فرمایا اب کس رفت سے کھا رہے ہیں؟ فرمایا وہ رفت نہیں، فرمایا سنت کیا ہے؟ یہ سلاد اور چٹنی ہے، آپ کی عبادت کا ہوا کیا مقبول ہوگی، لیکن اگر سنت طریقے سے کرو گے تو عند اللہ اور زیادہ احسن طریقے سے مقبول ہوگی۔ تو فرمایا سنت طریقہ کیا ہے؟ فرمایا نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ پڑھو تو فرمایا ہر آیت کے اوپر وقت، انہیں عادت میں سکھایا ہوا بچپن حضرت، کیونکہ پہلے جب ہم بچپن میں تھے تو حضرت کی جوانی تھی، تو جب حضرت تشریف لاتے تھے
تو اگر زبادہ قلبی بھی میں کہہ رہا ہوں تو اس وقت فری وقت تو کچھ بھی نہیں تھی, تو اس وقت ہم کرتے تھے مطلب ایک ایک چیز سکھاتے تھے, چلو بھائی کھڑے ہو تیار کے اندر, تیار کی سنتیں بیان کرو, اب رکو کی سنتیں بیان کرو, اب قاعدے کی سنتیں بیان کرو. حضرت نے ایک ایک چیز اس طرح سے یاد کرائی کہ آج حضرت تو دنیا سے چلے گئے لیکن حضرت کی چیزیں آج بھی موجود ہیں. اللہ والے دنیا سے چلے جاتے ہیں, انہیں کیوں ان کی نیکیاں ان کی سکھائی ہوئی چیزیں انسان مرتے دم تک یاد رکھتا ہے کہ اس کو پتا اگر ایک انسان کو ایک اللہ کا ولی 5 روپیہ ہدیہ دے دے تو وہ انسان اس 5 روپے کو سنبھال کر رکھتا ہے. کیا کہتا ہے, یہ مجھے فلا بزرگ نے فلا وقت کے اندر ہتھیار دیا تھا, میں تو سنبھال کر کیوں رکھا, سب چل گئے. نہیں, یہ بابرکت روپیہ ہے. اگر روپیہ بابرکت ہو سکتا ہے تو سنت کے اندر کس کی برکت ہو سکتی ہے, سنت میں کس کی برکت ہوگی جو ہم ان سے سیکھتے ہیں. یاد آ جاتی ہے اللہ والوں کہ جب کسی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں اس زمانے کی کسی ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں, پھر اس ولی کی صحبت میں آنے جانے کی برکت سے آہستہ 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 اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا رنگ چڑھا دیتے ہیں. جب محبت کا رنگ اس کے اوپر کامل ہو جاتا ہے, لیکن فرزادہ نے فرمایا کہ جب محبت کا رنگ چلتا ہے تو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, کچھ ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنی پڑتی ہے, کچھ کاج و نخرے اٹھانے پڑتے ہیں, تب جا کر اللہ کا رابطہ طے ہوتا ہے. خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ جب ڈپٹی ڈائریکٹر تھے انگریز کے زمانے میں, حضرت حکیم الامت کے سامنے ایک دفعہ غلطی ہوئی حضرت خواجہ صاحب سے, ایک غلطی کر دی خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے, حضرت حکیم الامت نے کیا کرنا, خواجہ صاحب اسی مقام سے نکل جائے. آزمائی دیکھے خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو فرمایا کہ خواجہ صاحب اسی وقت آپ خانقاہ سے نکل جائیے, لیکن خواجہ صاحب بھی عاشق تھے, اسی وقت اس طرح اٹھایا اور نکل گئے. نکل کر خانقاہ کے باہر فٹ پاتھ پر کس طرح لگا دیا, یہ نہیں سوچا کہ راہ چلنے والے لوگ تو مجھے جانتے ہیں کہ کسی کلچر ہوں, لوگ یہ کہیں گے خواجہ صاحب آپ کی تو اتنی عزت ہے کہ انگریز سرکار آپ کی خدمت کرتی ہے. فرمایا اللہ لینے آیا ہوں, ایسے تو نہیں ملے گا. وہاں جا کر بازار باہر دروازے میں بستر لگایا, پھر اس کے بعد ایک شیر لکھا, ایک کاغذ تھا اور حضرت حکیم الامت کو بھیج دیا, ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں ان کی کہیں میری, نہ بھاگنے کی حکومت میری ہے, بھگانے کی ان کی بھی انہوں نے بھگا دیا. بیٹھ گئے وہیں پر اور معافی مانگتے رہے حضرت کی نعمت کو کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیجیے. پھر حضرت کی نعمت نے معاف کیا اور خانقاہ کے اندر دوبارہ بلایا, لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھاگے نہیں. دادا نے فرمایا بعض دفعہ شیخ امتحان لیتا ہے کہ ذرا اپیل کرتا ہے, اگر صرف مرغی کھانے کے لیے اور حلوا کھانے کے لیے آیا ہوتا ہے تو ذرا سی سختی پر کیا کہتا ہے, ہمیں دنیا میں بہت اللہ والے پڑے, بڑے بڑے نیک لوگ پڑے, اگر ہمیں اللہ لینا ہوگا ہم انہیں سے لے لیں گے, ہم کیوں کسی کے نام تو نفرے برداشت کریں. تو فرمایا جو اللہ کے لیے آیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ناز و نخرے جب دلی لگا بیٹھے تو ہر ناز اٹھانا ہے, جب دلی لگا بیٹھے تو ہر ناز اٹھانا ہے, جو توبہ روکے تو توبہ بنانا ہے, جب دلی لگا بیٹھے تو ہر ناز اٹھانا ہے, جو سو بار روکے تو سو بار بنانا ہے. انسان دنیا کے لیے 100 بار ایک افسر کی کیا کرتا ہے پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ خدا جی یہ میرا کام کرتے میں تیرے پاؤں پکڑ رہا ہوں. اللہ کے لیے انسان ایک جھڑپ برداشت نہیں کر سکتا, کتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے اندر نہیں ہے. اگر اللہ کی عظمت اس کے اندر ہو, اللہ کی عظمت انسان کے سامنے ہو, صحابہ کے سامنے کیا تھا, نبی علیہ السلام کا چہرہ نبارہ تھا اور اللہ کی عظمت سامنے تھی, صحابہ کے سامنے یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی, ساری دنیا ایک طرف, ایک ادنا سو صحابی نبی علیہ السلام کا ادنا سو صحابی معمولی صحابی جس کو عربی میں لکھنا بھی نہ آتا ہو, اس صحابی کے دل میں بھی نبی علیہ السلام کے قول کی جو اہمیت دل کے اندر تھی وہ ساری دنیا کے قول کی بھی. اس لیے اس صحابی کے سامنے جب کوئی قول آتا پہلا آتا تو صحابی دیکھتا تھا کہ نبی کی عمل سے کتنا مطابق, اگر نبی کے حکم کے مطابق ہے تو صحابی عمل کر لیتا تھا, اگر نبی کے حکم کے مطابق نہیں ہے اس کو جان کی دینی پڑ جائے تو صحابی اس کے خلاف ہو جاتا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور اللہ سے راضی، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حدیث میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جس طریقے سے پانی بہا کرتا تھا، تو صحابہ نے کیسے چھوڑی؟ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے آ گئی، جب عظمت کسی بڑے کی عظمت سامنے ہو اس کی طرف نظر ہو تو چھوٹوں پر انسان کی نظر نہیں جاتی، تو ایک انسان اگر وقت کے بادشاہ اور وقت کے صدر سے اس کی دوستی ہو تو اس زمانے کے ڈی ایس پی اور ایس پی اور تھانے دار اس کی کوئی حکمت اس کے سامنے نہیں ہوتی، دوسرے لوگ اس کا سلام کرتے ہیں پوچھتے ہیں تم نے کیوں نہیں سلام کیا، تو کہتا ہے ارے میری دوستی ان سے نہیں، میری دوستی اس ملک کے بادشاہ سے، تو جن کی دوستی اس زمانے کے اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے وہ پھر دنیا کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے سامنے، ان کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، وہ کہتے ہیں جب اللہ کی جب اللہ کی عظمت سامنے ہوتی ہے انسان دنیا کے سامنے نہیں جھکتا، اور جب اللہ کی عظمت نہ ہو تو پھر انسان ہر در پر جھک جاتا ہے، ہر در پر جھک جاتا ہے۔ آج ہمیں تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، ایک دن کب پاپا آ جائے انسان کیا ہوتا ہے، فوراً پریشان ہو جاتا ہے، فوراً پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم پر ایک دن کا پاپا آیا، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہجرت کی مکے شریف تشریف لے گئے، اب آزمائش شروع ہو گئی، وہاں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہاں تک کہ صرف گندم کا پانی پی کر حاجی صاحب گزارا کر رہے ہیں۔ تین دن گزر گئے کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ملا، سوچے ہم ایک شخص اللہ کے لیے اتنی قربانی دے کہ ہندوستان چھوڑ کر اپنا علاقہ چھوڑ کر مکے چلا گیا اور وہاں جا کر اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ تین دن کھانے کے لیے لقمہ نہیں ملا، صرف زمزم کا پانی مل رہا ہے۔ تین دن کے بعد جب حاجی صاحب پر وشی جاری ہوئی تو حاجی صاحب کو وشی کی وجہ سے نیند آ گیا، اس نیند کے اندر حاجی صاحب نے دیکھا کہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے دسترخوان دے رہا ہے، جنت سے دسترخوان آیا۔ پھر جب آنکھ کھلی تو حاجی صاحب نے فرمایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش ختم کر دی، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، فرمایا جو اس سلسلے سے متعلق ہوگا اللہ تعالیٰ کبھی اس کی آزمائش بھوک اور افسار سے نہیں کرے گا، اور میں میرے سلسلے کے اندر جو مجھے آزمایا گیا اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ درجۂ مقبولیت عطا فرمائی، اور فرمایا آج کے بعد جو میرے سلسلے سے جڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھوک اور افسار سے دیں گے۔ یہ حاجی صاحب کے اس کی برکت اللہ کے رسول اللہ اللہ نے کیا کیا آزمائشی سے گزرے، لیکن تو بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا، اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم پر تھوڑا سی آزمائش تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے، شیخ نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا فوراً بدگمانی شروع کر دی، شیخ نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا کہا ہمارے پاس ارے دنیا کے اندر اور بھی اللہ کے وہی بہت، لیکن یہ دیکھو دادا نے فرمایا بحث ہونے سے پہلے دیکھو کہ تمہارا خون کس سے مل رہا ہے، آئے اگر ڈانٹے گا تو ڈانٹ برداشت کرو گے، اگر آزمائش آنے تو برداشت کرو گے، پر بھائی جب مکمل دل مل جائے جب خون بہت ہو جائے، اگر ایک انسان دادا نے فرمایا بیمار ہے، ایک انسان بیمار ہے اس کو ڈاکٹر لکھ کر کے دیتے ہیں کہ آپ کو خون کی ضرورت ہے، وہ شخص جاتا ہے ایک پہلوان کا خون لکھ کر کے آ جاتا ہے کہ ان کے پہلوان کا خون چلایا جائے کیونکہ میرے جسم میں خون کی کمی ہے۔ ڈاکٹر نے فرمایا ڈاکٹر دونوں خون ملاتے ہیں، کہتے ہیں یہ خون تیرے خون کے مطابق نہیں ہے لہذا یہ خون تجھے نہیں جا سکتا۔ اب وہ کہتا ہے تجھے کس کا خون لگے گا، وہ کہتے ہیں بلا انسان کو لیا اس کا خون، یہ خون لیا یہ تجھے لگ جائے گا۔ اب وہ خون کا پتہ کرتا ہے وہ خون ایک سبزی والے کا خون ہے، اب وہ کیا کہتا ہے یہ خون تو میں نہیں کروں گا، یہ تو ایک سبزی والے معمولی انسان کا خون ہے، یہ تو میرے انسان کے خلاف ہے کہ میں اپنے خون کے اندر ایک سبزی والے کا خون کروا۔ تو ڈاکٹر کیا کہے گا، بیٹا تو جس کا خون لے کر کے آیا ہے نا وہ خون تو یہ رات نہیں آئے گا، اسی سبزی والے کا خون رات آئے گا، اگر یہ خون معتد خون تو یہ چلا دیا تو پھر تو معتد نہیں رہے گا دنیا کے اندر، پھر تو معتد نہیں رہے گا، یہ سبزی والے کا خون چلوا یہی تیرے کام آئے گا۔ پر میں آج جو کیا دیکھتے ہیں کہ علامہ فلاں 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 اتنا بڑا نہ ہو، تب اس کے پاس آتے ہیں کہ ہم اس سے دین سیکھیں گے. فرمایا دین ایسے نہیں آتا، دین مناسبت سے آتا ہے، دین مناسبت سے آتا ہے. ماجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ ہو گئے، جس سے حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے، دھوبیوں کے محلے میں رہتے تھے اور صرف حافظ قرآن تھے، عالم نہیں تھے، تو ایک کتاب بھی نہیں پڑھی تھی. حافظ دانی شریف رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں یہ طے ہوا کہ دونوں بیت ہوں گے تو ایک ساتھ بیت ہوں گے، دونوں جب بیت ہوں گے تو ایک ہی شخص سے بیت ہوں گے. حافظ دانی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچانک آئے، اثر ہوتی اور حاجی صاحب آئے ہو جاتے. حافظ دانی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حاجی صاحب کہ آپ روزانہ غائب کہاں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا کہ میاں میں تو بیت ہوں گے. تو آپ جانے شریف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب ہم دونوں میں یہ طے ہوا تھا کہ بیت دونوں ہی ساتھ ہوں گے تو آپ اکیلے کیوں بیت ہو گئے؟ فرمایا اکیلے میں اس لیے بیت ہو گیا کہ جب میرے شیخ اول کا انتقال ہوا تو میں بہت رویا کہ اللہ آپ میں کہا جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور جب میں سامنے گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا حاجی صاحب اب یہ تمہاری پرورش کریں گے. فرمایا میں اس وقت سے اس شخص کو ڈھونڈ رہا تھا، تو فرمایا ڈھونڈتے 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 حاجی صاحب کے محلے میں جب پہنچا ہوئے تھے نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں، جب میری نظر میاں جی پر پڑی تو مجھے یاد آیا یہ تو وہی صورت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی تھی اور انہی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا تھا، تو فرمایا مجھ سے رہا نہیں گیا تو شروع اور بیت ہو گیا. تو فرمایا آپ کی دادی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے دیر تھوڑی ہوئی ہے، جا تو بھی جاتے ہو جا. تو کہا یہ بزرگ ملیں گے؟ کہا جھنجھانا اللہ بہت کے قریب ہی ہے قصبہ، وہاں چلے گا، وہاں گوپیوں کا محلہ ہے، وہاں کسی سے نہیں پوچھ لینا، آپ کی کہاں ملیں گے، میں جب آپ کی مل جائے تو ان سے بیت ہو جانا. حضرت دانی شہید رحمۃ اللہ علیہ ٹوٹ کر چل پڑے، کیونکہ اس زمانے میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ علامہ کتنا بڑا ہے، کتنوں سے اس کو خلافت ملی ہے، یہ دیکھتے تھے کہ مناسبت کتنوں سے چل پڑے. جب وہاں پہنچے تو حافظ دانی شہید رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے تھے جہاں پر دھوبی اپنے کپڑے دھوتے گھاٹ پر. تو حافظ دانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ارے وہ دھوبی حافظ صاحب کا گھر جا رہے تو وہاں کی زبان میں پوچھا کہ یعنی اے دھوبی تو حافظ دانی حضرت میاں جی کا گھر جانتا ہے؟ تو میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ فرمایا میاں دھوبی تو ہوں لیکن کپڑے دھونے والا نہیں، دل دھونے والا دھوبی. دھوبی تو ہوں لیکن کپڑے دھونے والا دھوبی نہیں ہوں، دل دھونے والا ہوں. آپ کے جامع شہید رحمۃ اللہ علیہ جب سامنے آئے تو فرمایا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی. فرمایا میاں بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا حضرت بیعت ہونے کے لیے آیا. فرمایا بیعت ایسے ہی ہو جاؤ گے بغیر مناسبت کے؟ فرمایا حضرت میں نے وعدہ کیا تھا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم دونوں بیعت ہوں گے تو ایک ساتھ بیعت ہوں گے. فرمایا کچھ دن آتے جاتے رہو، مناسبت پیدا کرو، پھر اس کے بعد بیعت ہونا. یہ سچے اللہ والوں کی نشانی ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے مریدین کی تعداد 10,000 ہو جائے، وہ یہ چاہتے ہیں جو ہمارے پاس آئے، جس کو مناسبت ہو، جس کو نفع ہو، اسی کو بیعت کرو. ورنہ کسی سچے اللہ کا ولی ہوگا تو دوسرے کے پاس بھیج دے گا کہ آپ کو مجھ سے مناسبت نہیں ہے، مجھ سے نفع نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ میرے پاس نہیں کسی اور کے پاس چلے جائیں گے. کیونکہ مقصود کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا ہے، مقصود کثرت نہیں ہے. ایک دام حضرت ہردوئی کے پاس تشریف رکھ، بڑے عالم تھے مفتی، تو انہوں نے مجھ سے مجھے جاتے تھے، تو انہوں نے مجھے نمائندہ بھرا کر حضرت کے پاس بھیجا کہ حضرت سے کہے کہ ہمیں بیعت کر لیں. دو اس کی ساتھ تھے، ایک بیعت ہو چکے تھے اور ایک بیعت ہونے کی بھی آئی، تو مجھے نمائندہ بنایا کہ آپ جا کر حضرت سے کہیں کہ حضرت ہمیں بیعت کر لیں. تو میں نے جا کر حضرت سے بتایا حضرت فلاں علاقے کے مفتی ہے اور بڑے عالم میں، وہ آپ سے بیعت ہونے کے لیے آئے اور ان کی درخواست ہے کہ آپ بیعت کر لیں. حضرت نے فرمایا کہ ان سے جا کر یہ پوچھ کر رہا ہوں کہ بغیر بیعت کے اطلاع ہو سکتی ہے یا نہیں. چادر پیش کی، پھر نماز جنازہ کے لیے جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّن مَّاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد آپ کسی مناسب کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے اس کے دعا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر استغفار کیا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کروا، کبھی آیت نازل ہوئی استغفر لہ او لا تستغفر لہ، اگر آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہ 70 مرتبہ، اگر آپ اس کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے کریں گے اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ کیونکہ اس نے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا تھا اس کی کوئی انتہا نہیں، ویسا مسلمانوں کے حمیے میں تھا، نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، لیکن اللہ نے فرمایا جو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتا ہے پھر مانگے میرے پاس دنیا میں تو چھپ جائے گا، دنیا کے اندر اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھ کر کے چھپ جائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا جب میرے پاس آئے گا تو پھر اس کی حالت اللہ کے سامنے تو سب کچھ کھلا ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کیا کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہے گئے، ہمارا نام مسلمانوں والا، ہمارا خاندان مسلمان، ہمارے ماں باپ نے ہمارا عقیقہ بھی کیا، ساری سنتیں ہماری پوری، پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہونا ہے۔ اگر ایک شخص آپ سے یہ کہے کہ فلا آدمی فلا ملک کا نمائندہ ہے، آپ کی نظر کیا ہوتی ہے؟ عورت اس کے ظاہر پر بن جاتی ہے کہ جس ملک کی نمائندگی یہ کر رہا ہے اس ملک کا کچھ اثر اس کے جسم پر ظاہر ہے یا نہیں؟ کس طرح پہچانتے ہوئے ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، جہاں سے کتنے لوگ جاتے ہیں عمرے کے اوپر، وہاں ساری دنیا کے لوگ جمع ہے، ساری دنیا کا مسلمان جمع ہے، ہر ایک دوسرے سے پوچھتا ہے بھائی آپ کہاں سے آئے، ایک کہتا ہے میں ہند سے آیا، ایک کہتا ہے میں پاکستان سے آیا، ایک کہتا ہے میں یورپ سے آیا، تو جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں ہند سے آیا تو اس کی نظر اس کے لباس پر جاتی ہے کہ آیا واقعی ہند سے یا کہیں اور سے، اگر وہ کہتا ہے میں یورپ سے آیا تو فوراً اس کی نظر اس کے ظاہر پر جاتی ہے کہ کیا یہ یورپ سے آیا یا نہیں۔ جب ایک عام انسان سے جس سے آپ کی دوستی اور تعارف نہیں اس کو پہچاننے کے لیے آپ نظر اس کے ظاہر پر ڈال رہے ہو تو آپ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ کو اپنے مسلمان ہونے کا تعارف کرانا پڑ رہا ہے، آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، میرا نام یہ ہے۔ مسلمان تو وہ تھے جن کو دیکھ کر کے کافر کہتے تھے مسلمانوں کی جماعت جا رہی ہے، آج ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں کہ ہم تعارف کرا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا خاندان بھی مسلمان تھا۔ اور میرے یہ کو یہاں تک فرماتے تھے یہ گاڑی یہ وردی ہے، یہ ٹوپی یہ وردی ہے، فرمایا ڈاکٹر جب ڈاک باٹنے کے لیے نکلتا ہے تو اپنی وردی میں نکلتا ہے، اگر وردی نہ پہن کر کے نکلے تو حکومت کیا اس پر جرمانہ لگا دیتی ہے۔ فرمایا کیا ایک ڈاکٹر کے لیے وردی، ایک فوجی کے لیے وردی، ایک پولیس والے کے لیے وردی، ایک مومن کو اللہ تعالیٰ بغیر وردی کے لازم فرما دیں گے، جس کی وردی پہنے جس کی وردی نہ پہنے، دنیا کا قانون تو کر سکتے کہ اگر فوجی اپنی ڈیوٹی پر آ جائے بغیر وردی کے تو اس کا کورٹ مارشل کر دیا جاتا ہے، کہتے ہمارا کورٹ مارشل ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ فرمایا دیکھو دنیا کا قانون بھی کر سکتے کہ تم جس ڈیوٹی پر آئے ہو اس ڈیوٹی پر لازم ہے کہ تمہاری وردی ہونی چاہیے تھی، اللہ نے ہمیں وہ بھی مسلمان بنایا اور ہماری وردی بھی ہوگی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمیں کیوں مصیبت کا رشتے آ رہے، میرے جیب نے پکایا تھا یہ ابتدا اور آزمائش اس لیے آئی کہ تم نے وردی اتاری ہے، کورٹ مارشل شروع ہو گیا، اب تو جتنی آزمائشیں جتنی مصیبتیں آ جائیں کم ہے تمہارے لیے، کیونکہ جب کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس کے بعد اس سے اس کی وردی بھی چھین لی جاتی ہے، اس کو کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ سودے پر آپ تھے اس سے آپ کو تنزلی کر دی گئی، تو میں جب امت اپنی وردی اتارے گی تو اس کی تنزلی نہیں ہوگی، بہار امت کو شکوا ہے کہ مولانا ہم پر تو ہر طرف سے مصیبتیں، ہر طرف سے مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ اب آج کل ایک سوال اور بھی ہے کہ اب مولانا ہم تو دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما، پھر بھی مشکل پوری دور ہوتی، تو میرے شیخ سے ایک دفعہ بکری کے اندر یہ پوچھا گیا تھا سوال کہ حضرت اہل فلسطین کے لیے، ساری دنیا کے اندر دعا ہو رہی ہے، بیت اللہ میں ان کے لیے دعا، مسجد نبوی میں ان کے لیے دعا، پورے مسلمان، سارے عالم کے مسلمان ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر بھی اہل فلسطین کو حضرت اللہ تعالیٰ کامیابی کو کیا پرابلم آتا ہے؟ تو جنہوں نے سوال کیا تھا وہ کہا کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، حضرت نے پوچھا حضرت نے ان سے کہ آپ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت میں کپڑے کا تاجر ہوں، حضرت نے فرمایا اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی دکان پر آپ کا بیٹا آیا بیٹھنے کے لیے، آپ نے اس کو دکان کے گلے پر بٹھا دیا کہ بیٹا آپ دکان کو سنبھال، کچھ دنوں کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا دکان کے گلے میں سے کچھ پیسے چرا لیتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا حضرت پہلے سمجھاؤں گا بیٹے کو کہ بیٹا تیری اپنی دکان ہے تو کیوں چرا رہا ہے، بیٹا یہاں دیکھ کر کہ بیٹا تجھے بنا تھوڑی پیسے لینا، فرمایا اچھا آپ نے پہلی دفعہ سمجھا دیا، کچھ دنوں کے بعد پھر اطلاع ملی کہ پھر اس نے پیسے چوری کیے، اب آپ کیا کریں گے؟ فرمایا حضرت پھر سمجھاؤں گا اس کو کہ بیٹا چوری مت کر، یہ تیری اپنی چیز ہے، اپنی چیز میں کوئی چوری کرتا ہے، جتنے مرضی سے استعمال کر، فرمایا اچھا مان لیجیے تیسری دفعہ پھر اس نے چوری کر دی، اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا حضرت کان پکڑ کے باہر نکالوں گا دکان سے، ایسے چور کو میں کیوں بٹھاؤں اپنے بندے کے اوپر، فرمایا اب جب آپ نے کان پکڑ کر باہر نکال دیا، اب آپ کے پاس محلے کی مسجد کے امام صاحب سپاہی لے کر آئے کہ بچے کو معاف کر دیجیے، بچے کے تایا آئے کیا اس کو معاف کر دیجیے، اس کے پھوپا آئے کہ اس کو معاف کر دیجیے، فرمایا لیکن بچہ نہیں آیا معافی مانگنے، آپ معاف کریں گے؟ انسان اپنی طبیعت سے سوچ کر بتائے، بچہ نہیں آتا معافی مانگنے، محلے والوں سے کہہ رہا ہے آپ جا کر اپنا سے کہ مجھے معاف کر دو، تو آپ کیا کہتا ہے تعلیم اس کو خود آنا چاہیے تھا، یہ کیوں بھیجا ہوتا ہے؟ تو فرمایا اہل فلسطین کا حال یہ کہ وہ خود اپنے گناہوں پر معافی نہیں مانگتے، ساری دنیا ان کے لیے معافی مانگتی رہے، لیکن جب تک وہ خود معافی نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کے جرم کو معافی فرمائے گا، آج ہماری حالت کسی طرح ہو گئی، آج ہمارے لیے بیت اللہ سے پارے ہو رہی ہے کہ اللہ اس ملک کے حالات کو درست فرما، آج ہمارے لیے مسجد نبوی میں دعائیں ہو رہی ہیں، جو عمرے پر جا رہا ہے ہم اس سے کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے ہمارے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو فرمائے، لیکن دوستو خود اپنی حالت پر غور کرو، ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی معافی مانگتے ہیں، ہم کتنی دفعہ اللہ سے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنا چھوڑ دی، جب ایک حکومت کا باقی، حالانکہ حکومت کیا ہے، محدود ہے، ایک چند ہزار میل کا ایریا اس کے اندر میں اس کی محدود حکومت ہے، وہاں اگر ایک شخص بغاوت کرتا ہے تو وہ حکومت کیا کہتی ہے؟ یہ باقی جب تک زندہ ہے اس وقت تک ہماری اس سے جنگ ہے، ہم اس کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے، جب ایک دنیا کی حکومت اپنے باقی کو معاف نہیں کرتی، آج مسلمان سود کھا کر اللہ سے بغاوت کر رہا ہے اور پھر سوچ رہا ہے ہمارے لیے تو بیت اللہ میں دعا ہو رہی ہے، ہمارے لیے خالق کعبہ میں دعا ہو رہی ہے، ہمارے لیے امام کعبہ دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے فلاں عالم دعا کر رہا ہے، وہ عالم تو دعا کر رہا ہے لیکن ہم یہ سوچے ہم نے اللہ سے بغاوت چھوڑ دی، ہم نے سودی کے اندر چھوڑا، اپنے گھر سے ٹی وی وی سی آر کو نکالا، ہم نے اپنے معاملات اور تجارت کے اندر جھوٹ بولنا چھوڑا، آج ہم اپنے مال بیچ رہے ہیں جھوٹ بول کر کے بیچ رہے ہیں، جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ تاجر اپنے مال کا عیب بتا کر کے اگر بیچے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، آج کیا ہے آج ہم عیب چھپا کر کے بیچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عیب لال مال بیچنے جائیں اور عیب بتا دیا تو خریدنے والا ہو سکتا ہے وہ خریدے، لہٰذا اس کا عیب چھپا کر کے بیچ دو، حضرت خواجہ صاحب کے تجارے کے پاس ایک گوزا تھا وہ کاٹتا تھا، اس کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی جاتا تھا غریب کو کاٹ دیتا تھا، خواجہ صاحب کا تجارے ڈپٹی کے اندر ایک کچھ دنوں بعد خیال آیا کہ یہ مرغا بیچ دو، تو خادم سے کہا کہ لے جاؤ اس کو بازار کے اندر، لیکن یاد رکھنا کہ جس کو بھی بیچنا اس کو یہ عیب بتا دینا کہ میرا مرغا کاٹتا بھی ہے، اگر خریدنا ہے تو خرید لو اور جتنے کا بیچے بیچ دینا، جب وہ خادم چلا گیا بازار میں بیچنے کے لیے تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ انکار کریں مرغا خریدنے سے اور خادم جھوٹ بول کر نہیں مرغا نہ بیچتے، خواجہ صاحب حضرت کی امت کے خلیفہ ہوتے ہوئے جبکہ غلط ہوتے ہوئے خواجہ صاحب خود پہنچ گئے بازار اور اس خادم کو کہا تو گھر جا میں خود بیچ کر کے آ جاؤں گا اور عیب بتا کر خود بیچا. وہ زمانہ تھا کہ عیب بتا کر کے بیچا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر بچہ ادا کروں. آج کیا ہے؟ آج ہم اپنے سودے کا عیب چھپا کر کے بیچتے ہیں. اگر عیبدار سودا ہے تو اس کے عیب کو باتوں کے اندر گھما پھرا کر اس کے اندر عائد کر دیتے ہیں کہ بعد میں جا کر سوچتا ہے یا اللہ میں نے کسی بھی ہمیں کہ اس سے ایسا سودا مجھے دے دیا. آج ہماری جب تجارت عیبدار ہے اس کے اندر ہم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں. سود کے لین دین کو ہم حرام نہیں سمجھتے, اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. جس چیز کو اللہ نے حرام فرمایا, سود حرام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا حرم اللہ البيع وحرم الربا. اللہ تعالی نے بیع کو تمہارے لیے حلال کیا, یعنی تجارت کو حلال کیا, اور ربا اور سود کو اللہ نے تمہارے لیے حرام فرمایا. یہ ایسا گناہ ہے آج امت کے ہر گھر کے اندر پہنچ چکا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہم بخاری شریف آخری سال کا میرا بخاری شریف پڑھ رہے تھے تو ایک حدیث آئی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ کوئی گھر سود سے خالی نہیں ہوگا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ, اور جو لوگ اپنی تجارت حلال کریں گے, فرمایا ان کے گھر میں سود کا دھواں تو ضرور پہنچے گا, سود کا دھواں تو ضرور پہنچے گا. تب ہم نے استاد سے سوال کیا, ہم نے کہا استاد جی اس کا کیا مطلب ہے کہ سود کا دھواں گھر پہنچے گا؟ فرمایا اس کا مطلب فکس ڈپازٹ ہے. آج کل دو قسم کے اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں. ایک تو وہ اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر انسان سود حاصل کرتا ہے, اور ایک وہ اکاؤنٹ ہے کہتا ہے کہ اس کے اندر صرف میں پیسے رکھوا رہا ہوں. فرمایا جب تم پیسے رکھوا کر وہاں سے نکل جاتے ہو تو فرمایا وہ بینک اس پیسے کو سود میں استعمال کرتا ہے. جتنے کرنٹ اکاؤنٹ, اس کا نام کیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ. فرمایا کرنٹ اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے گا بینک اس سے سود کا کاروبار کر رہا ہے. جب آپ نے مانگا تو وہ آپ کی رقم سود میں جو لگی ہوئی تھی وہ نکال کر آپ کو دے دی. فرمایا یہ سود کا دھواں آپ کے گھر میں آ گیا, یہ سود کا دھواں آپ کے گھر میں آ گیا. حدیث میں آتا ہے سود دینے والا گنہ گار, سود لینے والا گنہ گار, سود کا لکھنے والا وہ بھی گنہ گار. اور فرمایا اس کا ادنا گناہ کیا ہے؟ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر. آج جب ہم اپنے ملک کے قائدین سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے فلاح کا راستہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں اگر ہم نے سود بند کر دیا تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا. ملک تباہ کب ہوتا ہے؟ جب امت, جب کوئی قوم اپنے بڑے کی اطاعت چھوڑ دے. آج ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا, آج ہم سوچتے ہیں ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا, آج مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہا. آج جب ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی موجود ہے, آج ہمارے گھروں کے اندر ویچار موجود ہے, آج ہمارے گھروں کے اندر سود موجود ہے, ہماری زندگی جھوٹ سے خالی نہیں ہے, ہم کہاں ترقی کریں گے؟ اللہ والوں کی دعا بے شک دعا ہے. ان کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے, سید الانبیاء موجود ہے. کفار مکہ آ کر کے حملہ کرتے, صحابہ کو کیا چاہیے تھا؟ مقابلہ نہیں کرتے, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کو یسر ایسا بھیج دے کہ ان کا مقابلہ کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی کوئی دعا ہوگی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقبول اس دنیا کے اندر آئے گا قیامت تک؟ جب نہیں آئے گا تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ دعا کر دیجیے ہم مدینے میں کیا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ باہر اس نقصان کو تباہ کر دے. نہیں, صحابہ نے فرمایا رسول اللہ آپ دعا کیجیے ہم تیاری کرتے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم صرف دعا پر اتفاق کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے بلا جگہ دعا ہو رہی ہے, لیکن مولانا مشکل حل نہیں ہو رہے, بلا وظیفہ نہیں کر رہے. وظیفہ سے مشکل حل نہیں ہوتی. آج گناہ چھوڑ کر امت, آج امت عہد کر لے کہ آج کے اندر چوبی کاروبار کرنا ہی نہیں ہے. خاص ان میں ہمیں یہ بتا دو کہ تم پتھر کی طور میں پہنچ جاؤ گے, تمہاری گاڑیاں بند ہو جائیں گی. بنا امت اس چیز کے اوپر تیار ہو جائے کہ جان بھی جائے گی تو جان بھی دیں گے, لیکن حرام اپنے جس میں داخل نہیں ہونے دیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح راستہ بولتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے. جب ہم بھی تو کچھ کریں. آج ہم کچھ نہیں کرتے, اپنی طرف سے کچھ کرنا نہیں اور امیدیں احباب سے لگا کر کے رکھتے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب کامیابی کے دروازے کھولے گا. کامیابی کے دروازے جب اللہ تعالیٰ کھولے گا, جب اللہ تعالیٰ کی تو مانو. آج امت وظیفے پڑھنے میں پیچھے رہے, امیدیں بڑھنے میں پیچھے رہے, لیکن کیا ہے دعا کرنے میں پیچھے رہے, لیکن جو عمل چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے اس عمل کو چھوڑتی نہیں. پھر کہاں سے کامیابی آئی؟ خاجہ فرماتے ہیں کامیابی جو کام سے ہوگی یا حسن کلام سے ہوگی. کامیابی جو کام سے ہوگی یا حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے اہتمام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے. آج ہم یہ چیزیں کرتے نہیں, اپنے ہمارے وقت کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں, گناہ کی چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے نکالتے نہیں ہیں. ارے ہم مسلمان ہیں بس کافی, اگر ایسے ہی مسلمان کافی ہوتے تو پھر یہ مصیبتیں کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں؟ ابھی وظیفہ بتایا جائے کہ ایک وظیفہ ایسا ہے جو بڑے پیشہ سے عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اور اس وظیفے کو 1000 دفعہ جو شخص پڑھنے کا اس کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. میرا خیال ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ہاتھ پر اٹھائے کہ مجھے نہ بتایا جائے, ہر شخص کہے گا کہ مجھے بتا دیا جائے. حالانکہ 1000 دفعہ پڑھنے کے اندر کتنا وقت لگے گا؟ کم سے کم آدھا گھنٹہ تو لگے گا. لیکن دادا نے فرمایا کہ ایک وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کوئی وقت ہی نہیں لگے گا اور تمہارے سارے کام ہو جائیں گے. فرمایا ایک وظیفہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ ہے اور ایک وظیفہ اللہ تعالیٰ کا وظیفہ ہے. کس کا وظیفہ بڑا ہے؟ کس پر کسی نے کام نہیں اللہ کا وظیفہ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہوگا؟ یہ سب اللہ ہے اے مسلمانوں, تم مجھ سے ڈرو, بس تم مجھ سے ڈرنے کا وسیبہ کر لو, میں امر کی نصرت تمہارا ہر کام کا آسان کر دوں گا. فرمایا اس وظیفے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اس کے مسجد کے اندر ڈرتے رہو اور کاٹتے رہو اور باہر نکلے تو پھر چوری کاروبار شروع کر دو. اللہ نے فرمایا تمہارے جتنے معاملات ہیں, جتنے لین دین ہیں, جتنے معاملات ہیں ہر ایک کے اندر مجھ سے ڈرو تم. بتاؤ یہ مت کرو کہ فلاں بینک اگر ہمیں پیسے دینا بند کر دے, فلاں ملک ہماری امداد بند کر دے تو ہم تو بازار بھوکے مر جائیں گے. ہم تو مجبور ہیں ان کی بات ماننے پر. ہم مجبور نہیں ہیں, ہم اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا ہے, لیکن مجبوری کو ہم نے خود اپنے گلے سے باندھ دیا. دادا نے پتا ہے قریب تھا اس بیچارے کے پاس ایک پرانا کمبل تھا, تو ایک شخص نے کہا کہ ارے تجھے نیا کمبل چاہیے؟ اس نے کہا ہاں بالکل چاہیے. کہا یہ پرانا پھینک دے, نیا میں دے دیتا ہوں. تو بیچارے کا پرانا کمبل پھینک دیا اللہ کے آسرے پر کہ یہ نیا دے دے گا. تو اس نے پوچھا نیا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا نیا کمبل وہ جا رہا ہے دریا میں تیرتا ہوا, وہ دریا میں جا رہا ہے تیرتا ہوا, جا اس کو نکال لے. جب یہ شخص کود کے اس کے پاس پہنچا کمبل کے پاس تو یہ تو کمبل سمجھ کے گیا تھا. وہ دادا نے سمجھا وہ ریچ تھا, وہ جب یہ اس سے چپکا تو ریچ بھی اس سے چپک گیا. تو اب یہ باہر کھڑا ہوتا وہ اس سے کہہ رہا ہے جب کمبل مل گیا تو آ جا. وہ تو کہنے لگا ارے کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو کہنے لگا تم کمبل چھوڑ دے. اس نے کہا میں تو کمبل چھوڑ دوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے. تو آج کیا ہے, ہم رائے نجات دینے کے لیے اہل عراق کے پاس گئے, آج کہتے ہیں آج ہم ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اب کیا ہے, یا تو انسان ایک طرف ہو جائے, ہماری نجات یورپ کے راستے کے اندر نہیں, مسلمان کی نجات مدینے کے راستے کے اندر. آج ہم نے اپنا جب اتنا غلط کر لیا تو پھر کہاں سے صحیح ہوگا؟ کہاں سے نجات ملے گی؟ کہاں سے مشکلات آسان ہوں گی؟ کہاں سے حاجتیں پوری ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قبلے کی طرف, مسلمانوں کو صحیح قبلے کی طرف رخ موڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ہمارے اندر منکرات آ گئے, اللہ تعالیٰ ان منکرات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین. ابھی جو نکاح ہے نکاح ہو جائے.